بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 26 تا 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں. جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے. سامعین ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. عرب لیگ کا قاہرہ ہنگامی سربراہی اجلاس، فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی مسترد، غزہ کی تعمیر نو کے لیے مصر کے منصوبے کی منظوری. غرب اردن میں فلسطینی نوجوان کی شہادت پسندانہ کارروائی، صہیونی فوجیوں پر فائرنگ، فلسطینی نوجوانوں میں استقامت زندہ ہے، حماس کا رد عمل. طوفان الاقصی آپریشن کے ثمرات آنا شروع ہو گئے، صہیونی فوج کے آرمی چیف اپنے انجام کو پہنچ گیا. اور پاکستان میں بنو فوجی چھاونی پر دہشت گردوں کا حملہ، 5 فوجی اہلکار اور 13 عام شہری جاں بحق، 16 دہشت گرد ہلاک، جیش فرقان محمد نے ذمہ داری قبول کی. اور اب تفصیل سے خبریں ملاحظہ فرمائیں. قاہرہ کے عرب سربراہی اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں مصر کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی. قاہرہ اجلاس میں شریک عرب سربراہوں نے ایک بیان میں جو اجلاس کے اختتام پر جاری کیا گیا، غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں مصر کے منصوبے کی منظوری دی اور قاہرہ کی عرضی سالمیت پر تاکید کی. اس اجلاس میں غزہ میں فائر بندی کی تکمیل کے منصوبے کو اہمیت دی گئی، جبکہ اس بات پر تاکید کی گئی کہ امن و صلح عربوں کا اسٹریٹجی انتخاب ہے. اس بیان میں اس طرح اس بات پر تاکید کی گئی کہ عرب ممالک فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے منصوبے کے خلاف ہیں. عرب سربراہوں نے اجلاس کے اختتام پر جاری کیے جانے والے اپنے بیان میں دو مملکت کے قیام پر بھی زور دیا. حماس نے قاہرہ میں مصر کی میزبانی میں عرب رہنماؤں کے غیر معمولی سربراہی اجلاس میں شرکا کے موقف کا خیر مقدم کیا ہے. حماس نے کہا ہے کہ منگل کو عرب سربراہی اجلاس کے انعقاد نے فلسطینی کاس کے ساتھ عرب اور اسلامی ممالک کے ہمسو اور ہمفک ہونے کی نشاندہی کی ہے. حماس نے مزید کہا ہے کہ ہم قاہرہ میں عرب لیگ کے ہنگامی سربراہی اجلاس میں شریک رہنماؤں اور سربراہوں کی جانب سے دیے گئے بیانات اور موقف کی تعریف کرتے ہیں کہ جنہوں نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے منصوبوں کو مسترد کرنے، الحاق اور آباد کاری کے منصوبوں کی مخالفت اور فلسطینی عوام کی آزادی اور خود مختاری کے جائز حقوق کی حمایت پر زور دیا۔ تحریک حماس نے اسی طرح فلسطینی عوام کو زبردستی بے گھر کرنے، فلسطینی قومی مسئلے کو کسی بھی بہانے آڑ میں مٹانے کی کوششوں کو مسترد کرنے میں عرب ممالک کے موقف کو سراہتے ہوئے اس کو قابل احترام اور ایک تاریخی پیغام قرار دیا، جو اس بات پر تاکید ہے کہ فلسطینی نکبے کو نہیں دہرایا جائے گا۔ حماس نے عرب لیگ کے اجلاس کے اختتامی بیان میں غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس قرارداد پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک نے غزہ کی تعمیر نو سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کی راہ ہموار کرنے کے لیے مصر کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے بھی عرب لیگ کے ہنگامی سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان اور اجلاس میں اٹھائے گئے موقف کو مثبت قرار دیا، لیکن ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ یہ فیصلے ان چیلنجوں پر پورے نہیں اتریں گے جو صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے فلسطینی عوام اور عرب ممالک کو درپیش ہیں، وہ ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب نے آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں صہیونی نمائندے کے ایران مخالف بیان کے جواب میں کہا ہے کہ 21ویں صدی کا سب سے بیتکا طنز یہ ہے کہ صہیونی حکومت سینکڑوں کی تعداد میں جوہری وار ہیڈز رکھنے اور مہلک ہتھیاروں کے کسی بھی معاہدے نیز این پی ٹی میں شامل نہ ہونے کے باوجود ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی بات کر رہی ہے۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب محسن نظیری نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں عام شہریوں کے ہونے والے وحشیانہ قتل عام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس علاقے میں انسانی بحران کو انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کا واضح نمونہ قرار دیا۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ سب سے عجیب طنز یہ ہے کہ صہیونی حکومت سینکڑوں کی تعداد میں جوہری وار ہیڈز رکھنے اور مہلک ہتھیاروں کے کسی بھی معاہدے نیز این پی ٹی میں شامل نہ ہونے کے باوجود ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی بات کر رہی ہے۔ آئی اے ای کا بورڈ اجلاس پیر کو ویانا میں شروع ہوا ہے، جس میں سیف گارڈ اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے دائرے میں ایران کی جوہری سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس اجلاس میں ایرانی مستقل مندوب نے صہیونی نمائندے کی جانب سے ایران کے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ویانا میں روس کے سفیر اور عالمی اداروں میں مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے ایران کے خلاف الزام تراشی اور فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ویانا میں روس کے سفیر اور عالمی اداروں میں مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے یورپی ممالک کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد سے گریز پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر الزام تراشیاں اور فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ منگل کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی مندوب کا کہنا تھا کہ جے سی پی او اے ایک پیچیدہ سفارتی مصالحت کاری کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں فریقین کی ذمہ داریاں مفادات کے عین توازن پر مبنی ہیں، جن کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے معاہدے میں ہر فریق کے لیے حفاظتی طریقہ کار کا تعین کیا گیا ہے۔ سینئر روسی سفارتکار نے مزید کہا کہ زیادہ زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی کے جواب میں ایران نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ایک سال تک اس نے جے سی پی او اے سیف گارڈ معاہدے اضافی پروٹوکول اور ترمیم 3.1 کے تحت اپنی ذمہ داریوں پر عمل کیا، یہاں تک کہ یہ عمل فروری 2021 میں روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تہران نے اس بحران کا سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جس میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ طوفان الاقصی کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے اور اسرائیلی فوجی یکے بعد دیگرے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل کے آرمی چیف ہارٹزی ہالوی نے جو اپنے عہدے سے استعفی دیا تھا، بدھ کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہو گئے اور فوجی اہلکاروں کو الوداع کہا۔ اسرائیل کے آرمی چیف ہارٹزی ہالوی نے اسرائیل کے وزیر جنگ یسرائیل کاٹس کو مطلع کیا تھا کہ وہ 6 مارچ 2025 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہوں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے آرمی چیف نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے استعفی کی وجہ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کو روکنے میں ناکامی تھی۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کی صبح میری زیر کمان فوج اپنے مشن کو انجام دینے میں ناکام رہی. اس سے قبل اسرائیلی فوج کے جنوبی علاقے کے کمانڈر بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے تھے. غاصب سینی فوج کے جنوبی ضلع کے کمانڈر یارون فنکلمین نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ 7 اکتوبر کو میں مغربی نیگیوے اور اس کے باشندوں کے دفاع میں ناکام رہا. یہ ناکامی مرتے وقت تک میرے ذہن میں موجود رہے گی. غاصب سینی حکومت نے حماس و فتح سمیت تمام فلسطینی گروہوں کے تعاون سے غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب ملکوں کے منصوبے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. سینی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں عرب ملکوں کا منصوبہ مسترد کر دیا. سینی ترجمان وزارت خارجہ نے عرب سربراہوں کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عرب سربراہوں کے بیان میں حماس کی مذمت کرنے سے گریز کیا گیا ہے. سینی حکومت نے اسی طرح اس منصوبے کو اس اعتبار سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ عربوں کا مجوزہ منصوبہ فلسطینی اتھارٹی اور انروا پر منحصر ہے, جبکہ اس قسم کے ادارے بالکل فاسد ہیں. وہ فلسطین کی تحریک حماس کی حمایت کرتے ہیں. اسرائیلی فوج نے شمال مغربی کنارے میں اپنے فوجیوں کے خلاف شہادت پسندانہ کاروائی کی خبر دی ہے. اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک فلسطینی کو جو شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک سکیورٹی چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا شہید کر دیا. اسرائیلی فوج نے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایک مسلح شخص برقہ گاؤں میں ایک سکیورٹی چوکی میں داخل ہوا اور اس نے فوجیوں پر فائرنگ کی, جس پر اسرائیلی فوجیوں نے جوابی فائرنگ کر کے اسے شہید کر دیا. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی بھی اسرائیلی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ایک اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لبنان کے علاقے راس النقورہ میں شہریوں کی دو گاڑیوں پر حملہ کیا. جنوبی لبنان میں المیادین کے نامہ نگار کے مطابق ایک اسرائیلی ڈرون نے راس النقورہ کے علاقے میں دو شہری گاڑیوں کو نشانہ بنایا. اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے حملے کے بعد نشانہ بننے والی گاڑی کے قریب جانے کی کوشش کرنے والے شہریوں کو بھگانے کے لیے ایک اور حملہ کیا. تیسرے حملے میں اسرائیلی ڈرون نے لبنانی فوج کو جائے وقوع تک پہنچنے سے روک دیا. واضح رہے کہ اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے مسلسل اور روزانہ اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے. جیش فرقان محمد نے بنو چھاونی پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ذرائع کے مطابق کل ادم حافظ گل بہادر گروپ کے ایک دھڑے جیش فرقان محمد نے سوشل میڈیا پر حملے کی ذمہ داری قبول کی, تاہم اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی. پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ حملہ آوروں نے دو بارود سے بھری گاڑیاں حفاظتی دیوار سے ٹکرا دی. پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے بے مثال جرات اور پیشہ وارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آوروں کو نشانہ بنایا اور 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا, جن میں 4 خودکش بمبار بھی شامل تھے. آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ شدت جھڑپ میں 5 فوجی مادر وطن پر قربان ہو گئے. خودکش دھماکوں کی وجہ سے حفاظتی دیوار کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا, جس سے ملحقہ عمارتوں کو نقصان پہنچا. بیان میں کہا گیا ہے کہ بدقسمتی سے ایک مسجد اور رہائشی عمارت بھی تباہ ہو گئی, جس کے نتیجے میں 13 بے گناہ شہری جاں بحق جبکہ 32 زخمی ہو گئے. پاک افغان تورخم بارڈر آج 12ویں روز بھی تجارتی سرگرمیوں اور پیدل آمد رفت کے لیے بند ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق 225 گاڑیوں پر مشتمل سامان رسد کا ایک بڑا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا. قافلے میں اشیاء خرد و نوش کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات بھی بھجوائی گئی ہیں. حکومت کا دعویٰ ہے کہ کرم میں امن معاہدے کے تحت بنکروں کی مسماری اور اس سے منسلک خندقوں کو ختم کرنے کا عمل بھی جاری ہے. اب تک 272 بنکر مسمار کیے جا چکے ہیں. امن معاہدے کے تحت اسلحہ اور ہتھیاروں کو مرحلہ وار ریاست کے پاس جمع کروانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اب تک 100 سے زائد شرپسند عناصر کو حراست میں لیا جا چکا ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا، کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا، از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا، کیا بتائیں دل نے سمجھا سمجھا کہ مل گیا کعبہ، جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا، جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا، تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا، تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا، ہوش سے بے خبر مگر دیکھا، ہوش سے بے خبر مگر دیکھا، کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا، بارش نور تھی جدھر دیکھا، کیا بتائیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی،
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم روزے کے فوائد، خاص طور پر اس کے طبی فوائد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔ سامن ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو ایک خاص مہمانی کی دعوت دی گئی ہے، یعنی خداوند عالم اس ماہ میں ہم سب کا میزبان ہے اور وسیع و عریض دسترخوان الہی بہترین شکل میں ہم سب کے لیے چنا گیا ہے، اور اب ہمیں اپنی استطاعت و ہمت کے مطابق اس دسترخوان کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونا ہے۔ میزبان نے ہمیں شوق و اشتیاق اور بہت زیادہ مہر و محبت کے ساتھ اپنے دسترخوان رحمت، مغفرت اور برکت کی جانب دعوت دی ہے۔ اس لیے اے خدا کے مہمان بندو، اے روزے دارو، اس جانب دوڑو اور توبہ استغفار کے ذریعے اور اس ماہ میں نیک اور نورانی اعمال انجام دینے کے ذریعے اپنے پروردگار کی دعوت کو لبیک کہو۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار اذان صبح سے اذان مغرب کے درمیان کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے مذہبی فریضے پر عمل کرتا ہے۔ وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ہی اپنے پروردگار کے حضور میں اظہار بندگی کے علاوہ روزے کے معنوی اور جسمانی فوائد سے بھی بہرہ مند ہوتا ہے۔ روزہ اس سے قطع نظر کہ ایک مذہبی فریضہ ہے اور دین اسلام کے واجبات میں سے ہے، اس کے جسم و روح کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ اس پروگرام میں ہم روزے کے طبی فوائد کے ساتھ جسم کی سلامتی پر اس کے پڑنے والے اثرات کے بارے میں آپ سامعین سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بل نحيي رمضان، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، هيا يا خلان بل نحيي رمضان۔
سامن، کھانے پینے سے خود کو روکنا اور امساک مختلف ادیان میں رائج ہے، اور سبھی ادیان و مذاہب اس مسئلے پر متفق ہیں کہ یہ عمل انسان کی جسم و روح پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے مرتاز یعنی ریاضت کرنے والے کھانے پینے سے اجتناب کو روح کی طہارت، عزم و ارادے کی تقویت اور صبر و بردباری میں اضافے میں بہت زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں۔ اور عرفا بھی کہ جو سیر و سلوک کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ معنویات کے حصول کے در پہ رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اپنے شکم کو کھانے سے خالی رکھو تاکہ نور معرفت کا مشاہدہ کرو۔ دین اسلام میں بھی بھوک اور پیاس کمال تک رسائی اور معرفت کے حصول کے لیے ایک اہم امر ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفس سے جہاد کرو، اس لیے کہ اس کی پاداش راہ خدا میں جہاد کی مانند ہے، اور کوئی بھی عمل خداوند عالم کے نزدیک بھوک اور پیاس سے بہتر نہیں ہے۔ روزہ دار کھانے پینے سے خود کو روک کر استقامت اور صبر و تحمل کی مشق اور تمرین کرتا ہے، اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کر کے اس کی زیادہ طلبی اور سرکشی کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اسے حد سے زیادہ کی طلب سے باز رکھتا ہے۔ لیکن روزہ تربیت نفس اور معرفت کے حصول کے لیے دل کے گھر کو آمادہ کرنے کے علاوہ جسمانی سلامتی کے لیے بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ طبی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں صحیح طور پر روزے کے حکم پر عمل کیا جائے تو دن کا طویل حصہ روزے میں گزارنے کے بعد انسانی جسم میں موجود زہریلے مواد اور دیگر فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، یوں جسم کو فاسد مادوں سے نجات ملتی ہے۔ اسی طرح روزہ شوگر کم کرنے اور خون میں کولیسٹرول کم کرنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ اطباء کا کہنا ہے کہ جس طرح سے دل ایک لمحہ کام کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اسی طرح معدے کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ 11 مہینے مسلسل کام کرنے کے بعد ایک مہینے تک آرام کرے۔ مسلم اور غیر مسلم اطباء اور بزرگوں اور قدیم اطباء نے اپنی کتابوں میں روزے کے طبی فوائد کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ کتابیں اور مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کوئی بھی دوا انسان کے مزاج کو معتدل اور بہتر بنانے کے لیے روزے سے زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معدہ ہر بیماری کا گھر ہے اور امساک و فاقہ اعلیٰ ترین دوا ہے۔ انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے جو خودکار انداز میں اپنے کام سر انجام دیتا رہتا ہے، لیکن جس طرح مشین کو مسلسل کام کرنے کے بعد آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے جسمانی اعضاء کو بھی ان کے کام سے فرصت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان میں یہ کام بخوبی سر انجام پاتا ہے۔ ایک مہینے کم کھانے پینے کے باعث ہمارا جسم آرام کرتا ہے اور یہ پھر سے پورے سال کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حکما کہتے ہیں کہ کھانے اور پینے میں زیادہ روی کرنے سے 70 سے زائد قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کے روک تھام کا بہترین راستہ امساک اور فاقہ ہے، اور خاص طور پر روزہ رکھنا ہے۔ روزہ نظام ہضم کو ایک ماہ کے لیے آرام مہیا کرتا ہے۔ اس کا حیران کن اثر جگر پر ہوتا ہے، کیونکہ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید افعال بھی سر انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی سست ہو جاتی ہے۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، جس سے دل کو آرام ملتا ہے۔ دل حالت نیند اور بے ہوشی میں بھی اپنا کام سر انجام دیتا ہے اور مسلسل جسم کو خون فراہم کرتا ہے۔ خلیوں کے درمیان مائع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی سست ہو جاتا ہے۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسمانی طور پر کمزور افراد روزے رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ قدیم حکماء اور طبا کے علاوہ جدید ماہرین اور ڈاکٹرز نے بھی روزے کے فوائد کے بارے میں سننے سے متعلق باتیں کہی ہیں۔ طب اور سرجری میں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر الیکسس کارل انسان نامعلوم مخلوق نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام ادیان میں روزہ رکھنے کی ضرورت پر تاکید کی گئی ہے۔ روزے میں شروع میں تو بھوک اور کبھی ایک طرح کے اعصابی کھچاؤ اور کمزوری کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ پوشیدہ کیفیات کہ جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے ان میں فعالیت آ جاتی ہے، اور آخرکار تمام اعضاء اپنے مخصوص مواد کو جسم میں توازن برقرار کرنے اور قلب کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح سے روزہ بدن کے پرانے سیلز کو ختم کر کے نئے سیلز وجود میں لاتا ہے۔ معدے یا نظام ہاضمہ کا کام بدن میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ بدن کے مختلف اعضاء کے لیے آرام ضروری ہے، معدے کے لیے بھی آرام ایک انتہائی حیاتی اور واجب امر ہے۔ اور کیا بہتر کہ یہ آرام استراحت کھانے کے ایک ثابت نظام کے ذریعے اور ایک ماہ کے دوران ہو، تاکہ اس کے ناقابل انکار فوائد سے بہرہ مند ہوا جا سکے۔ اگر روزہ مقررہ احکام کے مطابق رکھا جائے تو اس سے آنتوں کو آرام ملتا ہے، ان کی تھکن اور سستی دور ہو کر قوت رفتار لوٹ آتی ہے، اور جسمانی قوتیں اثر نو تازگی محسوس کرنے لگتی ہیں۔ معدہ اپنی اصلاح کرتا ہے اور چاقو چوبند ہو کر بدن کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غذا کے ہضم ہونے سے بدن میں جو قوت صرف ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے قوت بدن کے غیر ضروری مواد اور سمیات کو بدن سے خارج کرتی ہے۔ بدن کو زہریلے مواد سے نجات مل جاتی ہے، یعنی بدن میں مختلف سمیات کو ختم کرنے کا روزے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ روزہ رکھنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، جس میں روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ روزہ دار کے قسم کا ہلکا پن اور غیر معمولی لطف و نشاط کا احساس ہونے لگتا ہے۔ لہذا روزہ رکھنے سے نہ صرف جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ جسم کے مختلف نظاموں کے اعضاء کو بھی آرام و استراحت کا موقع نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اعضاء کی کارکردگی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں امراض کا مقابلہ کرنے والی قوت مدافعت میں کمی آ جاتی ہے۔ روزہ بدن کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ پرانے امراض میں روزہ مفید ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، تبخیر، اعصابی تھکن، معدے کی خشکی، جھائیوں اور سر درد میں فائدہ مند ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق روزے کی حالت میں جسم ان ہارمونز کو پھیلاتا ہے جو جلد کی خوبصورتی، ناخنوں کی چمک اور بالوں کی مضبوطی کا موجب بنتے ہیں، یہاں تک کہ روزہ انفیکشن بیکٹیریا کی روک تھام کرتا اور بڑھاپے کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں آنے والے ماہ صیام میں انسانی جسم کو روزے کے عالم میں پانی کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ سخت گرمی میں جلد جھلس جاتی ہے، جس پر ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ افطاری کے بعد اور سحری کے اوقات میں پانی کا بکثرت استعمال کیا جائے، اس سے جلد کو تازہ رکھا جا سکتا ہے۔ انسانی جلد اور ناخنوں پر بھی روزے کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناخن سر کے بالوں کے نشو و نما اور ان کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی اور چہرے کے رنگت پر مرتب ہونے والے اثرات ناخنوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ روزے کے غیر مسلموں میں بھی طرفدار بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور بہت سے یورپی اطباء نے روزے کے فوائد اور سلامتی میں اس کے کردار کے بارے میں تحقیق اور جائزہ انجام دیا ہے۔ اسی سلسلے میں آسٹریا کے ایک ڈاکٹر بارسلوس کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی بیماری کے علاج میں بھوک کا فائدہ دوا کے استعمال سے زیادہ ہو۔ ایک اور ڈاکٹر ہیلبا نے اپنے مریضوں کو کچھ دن کھانا کھانے سے منع کر دیا اور پھر ان کے لیے ہلکی غذا تجویز کی۔ علم طب میں کہا گیا ہے کہ روزہ رکھنے سے ایسے مواد بدن میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو معمول کی حد سے زیادہ ہیں، اور یہ مواد بیکٹیریاز اور وائرل انفیکشنز کی روک تھام اور کینسر کے خلیات کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ عام حالت میں ان میں سے بہت سے بیکٹیریاز اور وائرس بدن میں فعال اور نیم فعال ہیں، اور جب انسان کا بدن کمزور ہوتا ہے تو اپنی سرگرمیاں بہت تیزی سے شروع کرتے ہیں اور پھر انہیں تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس انسان کو طبی ضرورت سے زیادہ کھانے پینے پر مجبور کر سکتی ہے، مگر سحری اور افطاری میں کھانے پینے میں اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ جسم کو خوراک ہضم کرنے کا کچھ موقع ضرور دینا چاہیے۔ یہ امر تعجب انگیز ہے کہ بعض مسلمان خورد و نوش میں روزے کی روح کو فراموش کر دیتے ہیں، حالانکہ افطاری میں خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزہ افطار کرتے ہی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی کثرت سے پانی کا استعمال کیا جائے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا ہر لحاظ سے مفید ہے۔ کھجور کو معدہ 2 گھنٹے میں ہضم کر لیتا ہے۔ اس میں گوشت پوست بنانے اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے والے اور قوت مدافعت پیدا کرنے والے اجزاء کافی مقدار میں شامل ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت حلوے سے شروع کرتے تھے اور اسی سے روزہ کھولتے تھے، اور اگر حلوہ نہیں ہوتا یا میٹھی چیز نہیں ہوتی تو خرمے سے، اگر خرمہ بھی نہ ہوتا تو نیم گرم پانی سے افطار فرماتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ چیزیں معدے اور جگر کو پاک کرتی اور سر درد کو ختم کرتی ہیں۔
اللہم رب النور العظیم، رب النور العظیم۔
سامعین، اب سماعت فرمائیے 5ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اجعلني فيهم من المستغفرين، واجعلني فيهم من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيهم من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے، آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے قریبی دوستوں میں سے قرار دے، اپنی محبت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 اسفند، 5 رمضان المبارک اور 6 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ اسفند 1329 ہجری شمسی کو ایران کے ایک انقلابی مجاہد خلیل تہماسبی نے اس وقت کے شاہی وزیر اعظم اور برطانوی سامراج کے پٹھو علی رزم آرا کو قتل کر دیا۔ رزم آرا شاہی فوج کے جنرل تھے اور اسی سال موسم گرما کے 3 ماہ میں وزیر اعظم بنے تھے، تاہم انہوں نے فوج کی نگرانی جاری رکھی۔ ملکی امور اور میدان سیاست میں رزم آرا کی بدعنوانیوں اور غلط پالیسیوں سے عوام اور علماء نے ان کی بھرپور مخالفت کی۔ رزم آرا کے قتل کا انقلابی کارنامہ انگریزوں کے پٹھو بعض پارلیمانی نمائندوں کے لیے ایک چیلنج تھا، جو ایرانی تیل کو قومیانے کے عمل میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ خلیل تہماسبی کے انقلابی اقدام کے نتیجے میں رزم آرا کی ہلاکت کے بعد بہت کم عرصے میں ایرانی پارلیمنٹ میں تیل کو قومیانے کا بل پیش کیا گیا اور پیٹرولیم کمیشن نے اس کی منظوری دی۔ سولہ اسفند 1395 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد صفحہ اول کے مذہبی شاعر احمد عزیزی نے وفات پائی۔ وہ 4 دی 1337 ہجری شمسی کو سر پل زہاب شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد عزیزی نے شاعری کا آغاز نوجوانی کے ایام میں جوانان نامی ماہنامے سے کیا اور مذہبی شاعری کا منفرد انداز ایجاد کیا، جس نے معاصر شاعری پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ احمد عزیزی کے اشعار میں عرفان اسلامی کی آمیزش ہے اور ان کا بیشتر کلام اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں ہے۔ احمد عزیزی نے بارہا رہبر انقلاب اسلامی کے حضور اپنا کلام پیش کیا۔ پانچ رمضان المبارک 646 ہجری قمری کو مشہور فلسفی افضل الدین ابو عبداللہ طبیب خونجی کا انتقال ہوا۔ وہ 590 ہجری قمری میں ایران کے شمال مغربی شہر خلخال میں پیدا ہوئے۔ طبیب خونجی صاحب منطق و حکمت تھے۔ وہ طب اور اسلامی علوم، خصوصاً فقہ اور حدیث کے بہترین استاد تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کی، جن میں کشف الاسرار عن غوامض الافکار فی المنطق خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پانچ رمضان المبارک 1236 ہجری قمری کو ایران کے ممتاز عالم دین الحاج ملا علی الیاری تبریزی ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ ان کو فقہ، حدیث اور شعر و ادب میں بہت مہارت حاصل تھی اور فلسفے، حکمت، ریاضی اور علم نجوم کے ماہر استاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے عراق کے شہر نجف میں واقع اعلیٰ دینی درسگاہ میں داخلہ لیا اور شیخ مرتضیٰ انصاری اور مرزا شیرازی جیسے فاضل اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ الحاج ملا علی الیاری تبریزی نے ایران واپس آنے کے بعد ذہین شاگردوں کی تعلیم و تربیت کی۔ وہ دینی تعلیم کے علاوہ ریاضیات اور نجوم کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے فقہ اور اسلامی مسائل کے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں تحریر کیں۔ ان کی کتابوں میں دلائل الاحکام فی شرح شرائع الاسلام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ March 1714 کو فرانس، اسپین، برطانیہ، ہالینڈ اور جرمنی کے درمیان ایک معاہدے پر 13 سالہ جنگوں کا خاتمہ ہوا۔ اس معاہدے پر جرمنی، آسٹریا اور فرانس کے بادشاہوں نے دستخط کیے تھے۔ واضح رہے کہ یہ 13 سالہ جنگیں برطانیہ کی طرف سے شروع ہوئی تھیں، جن میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ March 1957 کو گھانا کو ڈاکٹر کوامے انکرومہ کی قیادت میں آزادی ملی اور یہ دن اس ملک کا قومی دن قرار پایا۔ گھانا جو استعماری طاقتوں کے درمیان سنہری ساحل کے نام سے معروف تھا، قدرتی ذخائر سے مالا مال ہونے کی وجہ سے استعماری طاقتوں خصوصاً برطانیہ کی سامراجی جارحیت کا نشانہ بنا اور گھانا کے عوام کی تحریک آزادی سے اس ملک کی آزادی کی بنیاد پڑی۔ گھانا کو آزادی ملنے کے بعد اس ملک میں عام انتخابات ہوئے اور کوامے انکرومہ وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے 1957 میں گھانا کی آزادی کا اعلان کیا اور 3 برس بعد اس ملک میں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ البتہ 1978 تک گھانا میں متعدد فوجی بغاوتیں بھی رونما ہوئیں۔ March 1975 کو الجزائر کے دارالحکومت الجزیرہ میں ایران اور عراق کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ الجزیرہ معاہدے کے نام سے مشہور ہے، جو تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کے سربراہی اجلاس میں شاہ ایران اور صدام حسین کے مذاکرات کے بعد منعقد ہوا تھا۔ اس سمجھوتے کے مطابق ایران اور عراق نے اپنی زمینی اور سمندری سرحدوں کے تعین پر اتفاق کر لیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سب سے بڑا سرحدی تنازعہ دریائے اروند کے بارے میں تھا۔ اس سلسلے میں طے پایا کہ دریا کے سب سے گہرے حصے کو سرحدی لائن قرار دیا جائے۔ اس معاہدے میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف فوجی اور سیاسی اشتعال انگیزی بند کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ اس معاہدے سے تہران اور بغداد کے تعلقات بہتر ہوئے، مگر یہ صورتحال زیادہ دن تک جاری نہ رہ سکی اور ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہونے کے 1 سال بعد 1980 میں صدام نے یک طرفہ طور پر اس معاہدوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر اپنے حملے کا آغاز کر دیا۔ لیکن پھر 1990 میں سرکاری طور پر الجزیرہ معاہدے کی پابندی کا اثر نو عہد کیا گیا۔ March 1985 کو پاکستان کے ایک مشہور پہلوان بھولو پہلوان نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام منظور حسین تھا۔ وہ 1922 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ بھولو پہلوان نے 9 سال کی عمر سے ہی پہلوانی کی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی اور 4 برس کی تربیت کے بعد وہ کسی بھی پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لیے اکھاڑے میں اتر سکتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بھولو پاکستان چلے گئے، جہاں انہوں نے 1948 میں یونس پہلوان سے مقابلہ کیا۔ 8 منٹ تک ہونے والے اس سنسنی خیز مقابلے میں بھولو پہلوان نے یونس پہلوان کو شکست دی اور رستم پاکستان کا خطاب حاصل کیا۔ اس مقابلے کے مہمان خصوصی پاکستان کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین تھے۔ 1967 میں انہوں نے انگلستان میں اینگلو فرینچ ہیوی ویٹ چیمپئن ہنری پیری کو صرف 28 سیکنڈ میں ہرا کر رستم زمان کا خطاب پایا۔ وطن واپسی پر صد ایوب خان نے ان کو 1,00,000 روپے کا انعام دیا اور کراچی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران ان کے سر پر سونے کا قیمتی تاج رکھا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبة وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے مابو، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. پس اے معبود، جس ضمانت کے Oh,